الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو یقین جانو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے اسلام میں باہمی تعلقات کی اہمیت۔ اس موضوع کو میں نے تین عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے: عام انسانی تعلقات، مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور رشتہ داروں کے باہمی تعلقات۔ سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بالعموم اور رشتہ داروں کے باہمی تعلقات کو بالخصوص واضح کیا ہے۔ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، پھر تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ باہم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے، یقین جانو اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ تمام انسان ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں، اس بنیاد پر تمام انسان باحثیت انسان بھائی بھائی ہیں، اور ہر انسان کو بلا لحاظ رنگ و نسل، قوم اور مذہب دوسرے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: کلکم بنو آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربین علی عجمی ولا لعجمین علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا: تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے، تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات نے انسانوں کے درمیان رنگ و نسل اور قومیت و لسانیت کی بنیاد پر قائم کی گئی تعصب کی بنیادوں کو مٹا کر رکھ دیا ہے، اور تمام انسانوں کو ایک ماں اور باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے، ایک ہی رب اور خالق کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے وحدت انسانیت اور اخوت انسانی کا درس دیا ہے، جس کی مثال مسلمانوں اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے ہاں نہیں ملتی۔ ارشاد ربانی ہے: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک اہل ایمان باہم بھائی بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دین اسلام نے تمام انسانوں کو صرف دو ہی گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے مومنین، فرمایا انما المومنون اخوہ، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ اور رسول کے منکر یعنی کافرین، فرمایا الکفر ملت واحدہ، یعنی تمام کافر جو ہیں وہ ایک ہی ملت اور ایک ہی امت ہے۔ انسانوں کے درمیان یہ تقسیم فطری اور رسولی ہے، اس تقسیم کی وجہ سے اسلام اپنے ماننے والوں یعنی مسلمانوں کو غیر مسلموں سے کسی طرح کی مذہبی تعصب یا ماندانہ رویے کو اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام بنیادی انسانی حقوق اور ریاست کے شہری حقوق میں مسلم اور کافر کے درمیان کسی تفریق کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور کسی اسلامی ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے غیر مسلموں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والوں نے غیر مسلموں پر غلبے اور تسلط کے دور میں ان کے بنیادی انسانی اور مذہبی حقوق کے احترام کی درخشاں مثالیں قائم کی ہیں، جو اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جس پر مسلمانوں کو ہی نہیں پوری انسانیت کو فخر ہونا چاہیے۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا انکار کرنے والوں نے خود آگے بڑھ کر انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس تقسیم کی روح سے جس طرح منکرین نبوت محمدی خود بخود ایک گروہ بن جاتے ہیں، اس طرح نبوت محمدی کے ماننے والے مسلمان ایک دوسرا گروہ قرار پاتے ہیں۔ دین اسلام نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت، ایک گروہ اور ایک جماعت قرار دیا ہے، اور یہ ہدایت دی ہے کہ جب کبھی اس امت کے دو افراد یا دو گروہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں تو دوسرے مسلمان ان کے درمیان صلح صفائی کرا دیں، یہ دوسرے مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو رحم دلی، باہم الفت و لگاؤ اور باہم تکلیف کے احساس میں ایسا پاؤ گے جیسا ایک جسم، اگر ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم اس کے بخار اور شب بیداری کے ذریعے اپنا حصہ ادا کرتا ہے، بخاری و مسلم۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس عمارت کی طرح ہونا چاہیے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی تقویت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں ڈالا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ گویا کہ مسلمان اس طریقے سے باہم ملے ہوئے ہونے چاہیے اور دنیا کے مسلمانوں کو باہم اس طریقے سے مضبوط و مربوط ایک عمارت کی مانند ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی چیز دین و ایمان کا رشتہ اور باہمی محبت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آلِ عمران۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے اس نعمت اسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور اس کی نعمت اور اس کی مہربانی سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جس قدر مسلمانوں کا اپنے دین سے رشتہ و تعلق کمزور ہوگا اور ایمان میں ضعف ہوگا، اسی قدر یہ رشتہ اخوت بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اس حوالے سے آج ہم مسلمان جس مقام پہ کھڑے ہیں کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، آج اگر مسلمانوں کے درمیان یہ اخوت کمزور پڑ چکی ہے تو دین و ایمان کا جو رشتہ ہے اس میں کمزوری کی وجہ سے آج ہمارے درمیان یہ رشتہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو باہمی اخوت کو انتہائی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو نقصان پہنچانے اور اسلامی اخوت کو کمزور کرنے والی تمام کمزوریوں اور خامیوں سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے۔ اتق اللہ اور فتق اللہ کے حکم سے اس تعلق کو جوڑے رکھنے اور کسی رکھنے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے خاتمے اور اصلاح کا حکم دیا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا فتق اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، پس اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات کو درست کر لیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی ایک مومن گروہ کے شایع نشان یہی ہے کہ وہ دو بھائیوں یا دو گروہوں کے درمیان کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو فوراً مل کر اس کی اصلاح کریں، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس معاملے میں جو ہدایات دی ہیں ان کی پیروی کریں۔ حدیث نبوی ہے من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے اور بغض اور عداوت اگر کی تو صرف اللہ کے لیے, اگر کسی کو دیا تو صرف اللہ کے لیے اور اگر کسی کو دینے سے روکا تو صرف اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت, اس کی بہترین مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اس تہمت میں وہ خاندان بھی شریک ہو گیا جس خاندان کی کفالت, ان کے گھر کے تمام اخراجات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادا کیا کرتے تھے. جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو سخت دکھ پہنچا, اور ظاہر ہے کہ بالکل ناجائز اور غلط افواہ کی بنیاد پر جو تہمت لگائی گئی تھی, اس تہمت کے اندر وہ خاندان بھی شریک ہو گیا جس پورے خاندان کی آپ کفالت کرتے تھے, اس کی پرورش کرتے تھے, اس کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. تو ظاہر ہے بحیثیت انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو سخت محسوس کیا, آپ نے ان کی کفالت کو بند کر دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو, تمہارے قصوروں کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آواز کانوں میں پہنچی تو آپ چیخ اٹھے, یا اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے, اور اس کے بعد اس خاندان کی کفالت کو دوبارہ جاری کر دیا. دیکھیے, انہوں نے انسانی کمزوری کی بنیاد پہ بشر ہونے کی حیثیت سے اس دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ایک خیر کے کام سے ہاتھ روک لیے, لیکن جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے تو تم لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مرتے دم تک اس خاندان کی کفالت جاری کر دی. یہ ہے اللہ کی خاطر بغض اور اللہ کی خاطر محبت. اور جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے لیے کسی سے جڑنا اور اللہ کے لیے کسی سے اپنے آپ کو کاٹنا اور الگ کرنا, اس کی بہترین مثال صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ان سے قطع تعلق کر لیا جائے, حتیٰ کہ سلام دعا بھی ختم کر دی جائے, حتیٰ کہ 40 دن گزرنے کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے ان بھائیوں کو الگ کر دینے کا حکم ہوا تو کوئی ایک آدمی بھی اس اسلامی سوسائٹی میں ان کو ایسا نہیں ملتا تھا جو ان کے ساتھ سلام دعا کرتا. یہ ہے اللہ کے لیے کاٹنا, اللہ کے لیے الگ ہونا. اور جب اللہ کے لیے جڑنے کا حکم دیا, ان بھائیوں کی توبہ کی قبولیت کا حکم نازل ہوا, تو یہ سارے مسلمان ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کہ میں آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنے اس بھائی کو جو ہے گلے سے لگاؤں جو اپنے کسی قصور کی وجہ سے اسلامی سوسائٹی سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا تھا, اور یہ بیتاب تھے آگے بڑھنے کے لیے اور دوڑنے کے لیے کہ سب سے پہلے میں آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو بشارت دوں کہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے. یہ بہترین مثالیں ہیں ہمارے سامنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دینا, اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے لیے روکنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تعلقات کو جوڑنا اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ تعلقات کو منقطع کرنا. ارشاد فرمایا, لا تؤمنوا حتى تحابوا, تم اس وقت تک مومن نہ ہوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت ہے, مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے, اور اس سے لڑنا کفر ہے. مسلم اور ترمذی شریف کی روایت ہے, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے. مسند احمد کی روایت ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اس کی تذلیل نہیں کرتا, ایک آدمی کے لیے یہی شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے, اس کو حقیر سمجھے, اس کو گھٹیا سمجھے. اسلام کی ان روشن تعلیمات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آج ہر جگہ مسلمانوں کے درمیان سر پٹول اور لڑائی جھگڑا ہے, گروہ بندیاں اور فرقہ واریت ہے, خاندانی اور قبائلی جھگڑے ہیں, بھائی بھائی کے درمیان عداوت ہے, اور مسلمان باہم شیر و شکر ہونے کے بجائے باہم دست و گریبان ہیں. حالانکہ اسلام نے اجتماعی زندگی میں فساد پیدا کرنے اور باہمی تعلقات کو نقصان پہنچانے والے ہر عمل کو حرام قرار دیا اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تاکید کی۔ سورہ نور آیت 23 میں ارشاد فرمایا، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، جو لوگ پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تومت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ سورہ احزاب میں فرمایا، جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو جبکہ وہ بے قصور ہوں اذیت دیتے ہیں، وہ بہتان اور صریح گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ ان آیات میں بے گناہ لوگوں کی طرف کسی قصور اور گناہ کو منسوب کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، ایسا کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے اور آخرت میں وہ سخت سزا کے حقدار ہوں گے۔ اتنی سخت وعید کے باوجود مسلمان معاشروں میں یہ گناہ عام طور پر ہو رہے ہیں، تو کیا ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں والا طرز عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت کو حلال کر لینا ہے۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے! قرآن میں سود کھانے کو اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا گیا، حدیث میں سود کو ماں کے ساتھ برائی کرنے کے برابر گناہ قرار دیا گیا، اور مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، اس کی تحقیر و تذلیل کرنا، اسے بڑا سود کہا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا، اس کو کمتر سمجھنا، اس کی تحقیر اور تذلیل کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ایک متفق علیہ حدیث میں ہے، جب دو مسلمان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو وہ دونوں جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں داخل ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ دو بھائی، دو گروہ، دو خاندان، اگر آپس میں دست و گریبان ہو جائے، ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائے، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اس لیے کہ جو قاتل ہے وہ تو واضح ہے کہ اس نے نہ حق کسی کا خون بہایا، لیکن جو مقتول ہے وہ اس لیے جہنمی ہے کہ وہ بھی قاتل کو قتل کرنے کے درپے تھا، وہ بات الگ ہے کہ دوسرے کا وار کارگر ثابت ہو گیا۔ کتنی بڑی خوفناک صورتحال ہے! اور آج آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے درمیان بے شمار مقامات پہ ہمیں یہ ملے گا کہ مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی مومن کو عمدن قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اور اس اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنی وعیدیں سنائی گئی ہیں! فرمایا، کسی مسلمان کو عمدن جان بوجھ کر بغیر کسی حق کے، بغیر کسی شرعی حد کے اس کا خون بہانا، اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ غضبناک ہوگا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی وہ خدا کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ انسان کا قتل اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے! کسی غیر مسلم کو بھی بغیر کسی شرعی حد کے اور بغیر کسی جواز کے اگر انسان ناحق قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ غیر مسلموں سے بھی صرف جن لوگوں کے خلاف اعلان جہاد ہو، اعلان جنگ ہو، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ عام انسان کو آپ قتل نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسلمان کا خون تو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دین کی اس قدر واضح تعلیمات کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کو ناحق قتل کر رہے ہیں. افسوس صد افسوس، ہم اسلام سے کس قدر دور ہو گئے. حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے خون تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارے اس مہینہ اور اس شہر میں حرام ہے. نو ذی الحجہ کا دن، یوم عرفہ، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اس مہینے میں آج کا یہ دن محترم ہے، اس طریقے سے تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی طرف نظر اٹھا کر کہا، تیری عظمت اور تیری حرمت کا کیا کہنا، لیکن مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر. عبداللہ ابن عمر اس کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے ہیں کہ تیری حرمت اور تیری عظمت کا کیا کہنا، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. ترمذی نے اس کو روایت کیا. ترمذی کی ایک اور روایت ہے، جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کو بچا لے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرہ کو آگ سے بچا لے گا. سبحان اللہ، مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون کس قدر محترم ہے، لیکن آج خود مسلمان کے ہاتھ سے اس کی عزت، مال اور خون محفوظ نہیں ہے. دین اسلام نے جہاں مسلمانوں کو باہم مضبوط و مربوط ہونے کی تاکید کی ہے، وہاں اجتماعی زندگی کو فساد اور انتشار سے بچانے کے لیے رحمی رشتوں کو بھی بے حد اہمیت دی ہے. رشتہ داروں کے حقوق بہت سے ہیں، لیکن میں صرف باہمی تعلقات کی اہمیت اور ان تعلقات کو نقصان پہنچانے والے عوامل کا تذکرہ کروں. سورہ نساء کی آیت مبارکہ جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا ہے، اس میں ارشاد فرمائے، اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو. اس سلسلے میں الاقرب فالاقرب کے اصول کو بنیاد بنایا گیا ہے. حقوق الزوجین کو بہت اہمیت دی گئی ہے تاکہ خاندان کی جڑ اور بنیاد مضبوط ہوں. حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو سر فہرست رکھا گیا ہے اور ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت اور باہمی الفت و محبت کی تلقین کی گئی ہے. خاندانی نظام اور رشتہ داروں کے باہمی تعلقات کو درست رکھنے کے احکامات دیے گئے ہیں. اجتماعی زندگی میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والے تمام عوامل کو حرام قرار دیا گیا ہے. سورہ محمد میں ارشاد ہے، فَحَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ تم کو حکومت یعنی اقتدار اور اختیار مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو. ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان کو بہرا اور اندھا کر دیا گیا ہے. کن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے؟ جو قوت اور طاقت ملنے کے بعد رشتوں اور نعتوں کا احترام نہیں کرتے اور ان کو توڑتے ہیں. فرمایا، ان لوگوں کو بہرا اور اندھا کر دیا گیا ہے، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. طبرانی کی ایک روایت میں ہے، جس کے قریبی رشتہ دار کمزور یعنی غریب، مسکین، ضعیف ہوں، وہ ان کی دیکھ بھال ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور اپنے صدقات و خیرات دوسروں کو دے، اللہ اس کے صدقات کو قبول نہیں کرے گا اور قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن سلوک اور صدقات و خیرات کو ادا کرنے کے لیے جو اصول قرآن پاک میں وضع کیا ہے وہ ہے، وآت ذی القربا حقہ، اپنے قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرو. یہاں سے آغاز کرو. سورہ محمد کی مذکورہ آیت اور طبرانی کی اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، ان کو محروم رکھنا اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. اور اگر کمزور اور بے سہارا رشتہ داروں کو طاقت اور وسائل کے زور پر دبایا جائے اور ان کو اپنے سے کاٹ پھینکنے کی کوشش کی جائے تو ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تارحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ قطع رحمی سے مراد قریبی رشتوں کو توڑنا اور رہ زنی کے ذریعے راستوں کو منقطع کرنا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں اس سے مراد لی گئی ہیں. تو فرمایا کہ قطع رحمی جو انسان کرتا ہے، خواہ وہ باہمی رشتوں کو منقطع کرتا ہے یا راستوں کو منقطع کرتا ہے، رہ زنی کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، تو اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے. ایک قطع رحمی کرنا یعنی قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرنا اور توڑنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور سرکشی اور بغاوت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرما رہے تھے، سامعین سے پوچھا کہ تمہارے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے؟ ایک نوجوان اٹھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم اس مجلس سے چلے جاؤ۔ وہ سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا جن سے وہ کئی سال سے ناراض تھا، پھر ان کے ساتھ صلح صفائی کی۔ پھوپھی نے اس کا سبب پوچھا تو اپنا واقعہ بیان کیا۔ پھوپھی نے کہا جاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سبب دریافت کرو کہ انہوں نے تمہیں اپنی مجلس سے کیوں اٹھایا۔ وہ شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جن لوگوں میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو ان پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اندازہ کیا آپ نے، آج ہم مسلمان ان معاملات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، معمولی معمولی باتوں پہ تعلقات توڑ دیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، سالوں تک رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص کہیں پہ ہو جس نے بغیر کسی اللہ کے حکم کے کسی سے رشتہ دار سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں، تو جہاں اس شخص کی موجودگی ہوگی وہاں خدا کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ یہ کس قدر عبرتناک واقعہ ہے، جس گھر میں کوئی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا شخص موجود ہو وہ گھر بھی اللہ کی رحمت کے نزول سے محروم رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس نوجوان کی طرح فوراً رجوع اور توبہ کریں، اپنے معاملات اور تعلقات کو درست کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اسلام نے باہمی تعلقات کو خراب کرنے والے تمام عیوب کی سخت مذمت کی ہے، تمسخر اور استہزاء سے روکا اور منع کیا، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، اس سے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور حقارت پیدا ہوتی ہے، عیب لگانے اور تانہ زانی سے منع کیا، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے بھائیوں کو عیب مت لگاؤ، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، ہلاکت اور بربادی ہے تانہ دینے والوں اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والوں کے لیے، دوسروں کے برے نام رکھنے اور ان ناموں سے ان کو پکارنے سے منع کیا گیا، ولا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کو برے ناموں سے بدنام مت کرو، سوئے زن سے منع کیا گیا، بدگمانیوں سے باہمی تعلقات میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیاں نہ کیا کرو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے بدگمانی سے اجتناب کرو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، جھوٹ، بددیانتی، بدعہدی، گالی گلوچ، دھوکہ دہی کو منافقین کا طرز عمل قرار دیا گیا۔ ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور بددیانت مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان اور جھوٹ دو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ غیبت سے منع کیا گیا، فرمایا پیٹھ پیچھے دوسروں کے عیب بیان کرنا یعنی غیبت کرنا سخت گناہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورہ حجرات، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، نہ زبان دراز۔ یہ وہ عیوب ہیں جو باہمی تعلقات کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں اور بھائیوں اور خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر ڈالتے ہیں۔ تجسس سے منع کیا گیا، فرمایا ولا تجسسو، عیب کی ٹو نہ لگایا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جب کوئی عیب نظر آتا ہے یا محض سنی سنائی بات ملتی ہے تو بغض و عداوت کی وجہ سے اس کی اشتہار بازی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتا پھرے۔ ارشاد فرمایا من سطر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دیا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے مسلمانوں کی عیب جوئی کے در پہ نہ رہو، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب تلاش کرنے کے در پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے چھپے عیب ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیب اللہ ظاہر کر دے گا وہ اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑے گا خواہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسوائی سے بچ جائیں، قیامت کے دن ہمارے عیب چھپا لیے جائیں، اور ہمیں معاف کر دیا جائے تو ہم دوسرے مسلمانوں کو معاف کر دیا کریں اور ان کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ, ایمان کا کیا زبردست معیار قائم کر دیا گیا ہے. کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی ہمارے عیب تلاش کرے, کوئی ہمارا مذاق اڑائے, کوئی ہمیں تانا دے, کوئی ہماری خامیوں کی ٹو لگائے, کوئی ہمیں گالی گلوچ کرے, کوئی ہمیں دھوکہ دے, کوئی ہمارے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرے. تو آخر جو باتیں ہم اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے وہ معاملات ہم دوسروں سے کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہی اسلام اور مسلمانی ہے؟ یہ سب کچھ ایمان کے منافی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں سے توبہ کریں, اللہ سے معافی چاہیں اور آئندہ اپنے احوال کی اصلاح کریں. چگلی سے منع کیا گیا, لگائی بجائی کرنا, ایک کی بات دوسرے سے کہنا, اور اس طرح دو بھائیوں یا دو گھروں اور یا دو خاندانوں کے درمیان رنجش ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. زبان کے علاوہ اشارے کنائے سے بھی دوسروں کے کو عیب لگانا یا تمسخر کرنا, نقلیں اتارنا اور کسی کی تحقیر کرنا بڑا ظلم اور کبیرہ گناہ ہے. زبان کے علاوہ اشارے کنائے سے بھی دوسروں کو عیب لگانا یا تمسخر کرنا, نقلیں اتارنا اور کسی کی تحقیر کرنا بڑا ظلم اور کبیرہ گناہ ہے. فرمایا عسا ان یکون خیرم منہم, جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اور اسے کمتر سمجھتے ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو, اس لیے کہ دلوں کے حال تو وہی جانتا ہے اور وہ ہمارے حسب و نصب اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے, جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے. عموماً آدمی دوسروں کی تذلیل اور تحقیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑی چیز اور دوسروں سے افضل سمجھنے لگتا ہے, جو کبر کی تعریف میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت تاکید کی ہے. صلہ رحمی یعنی باہمی تعلقات کو, رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنا, رشتوں اور تعلقات کو آپس میں جوڑنا. ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو خواہ سلام ہی کے ذریعے ہو. اگر تمہارے پاس رشتہ داروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو سلام دعا سے ہی ایک دوسرے کی دلجوئی کر لیا کرو. بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. بخاری ہی کی دوسری روایت ہے صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرتا ہے, بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے کو جوڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو مجھ سے تعلقات کاٹے میں اس سے تعلقات جوڑوں, اور جو مجھے حق سے محروم رکھے میں اس کا حق اس کو دوں, اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی حسن اخلاق کا نمونہ ہے, لیکن ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے. جو ہمیں تکلیف پہنچائے, ہمارے ساتھ تعلقات توڑے, ہم اس کو دگنی تکلیف پہنچانے اور اس سے زیادہ دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہرگز جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. برابری کا معاملہ کوئی بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہے, یہ تو عام دنیا کا اصول ہے. کربلا ہو بلا, جس کے ساتھ تم احسان کرو گے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان ہے ہی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ جو تم سے تعلقات کو توڑتا ہے اس سے تعلقات جوڑو, جو تمہیں حق سے محروم رکھتا ہے اس کا حق دینے کا وقت آئے تو اس کا حق دو, جو تم پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دو. یہ ہے اسوہ رسول. اگر ان تعلیمات کے اوپر مسلمان عمل کریں تو آج معاشرے اور خاندان اور گھر کس طریقے سے باہمی محبت اور الفت کا نمونہ بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر ایسے بندے کی مغفرت فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض و عداوت ہو. اللہ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وصولہ کر لیں, انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وصولہ کر لیں, انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وصولہ کر لیں. تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, لیکن جو لوگ آپس میں تعلقات کو توڑے ہوئے ہیں اور ناراض ہیں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت دلوں کو اندر رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود، ان کی نیکیاں ان کے پاس ہونے کے باوجود، چونکہ یہ باہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں. ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ آپس میں صلح صفائی کر لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، باہم حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے پیٹ موڑو، نہ آپس میں بغض رکھو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. ابو داؤد کی روایت ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تر کے تعلق کرے، اس کے بعد اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے ملاقات کرے، اسے سلام کرے. اگر وہ سلام کا جواب دے تو دونوں اجر میں شریک ہوں گے، اگر جواب نہ دے تو گناہ کا مستحق ہوگا. اگر جواب نہ دے تو وہ گناہ کا مستحق ہوگا جو سلام کا جواب نہیں دے گا، اور سلام کرنے والا ترک تعلق کے گناہ سے بری ہو جائے گا. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ بلائی سے محروم کر دیا گیا. یعنی انسان کا دل اگر نرم ہو تو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر نرمی ہوگی، اس کے لیے اس کے اندر حلاوت ہوگی، اور وہ اپنے بھائیوں کے قصور معاف کر دے گا. ارشاد فرمایا، مومن محبت و الفت کا پتلا ہوتا ہے، اور جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. امام احمد اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے. جو شخص 3 دن سے زیادہ الگ رہا اور اس عرصہ میں مر گیا، وہ دوزخ میں جائے گا. ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کو 1 سال کے لیے چھوڑ دیا، وہ ایسا ہے جیسا اس نے اس کا خون بہایا. ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ تعلقات کو منقطع کرنا، باہمی بغض و عداوت رکھنا دین و ایمان کے منافی ہے. مسلمان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بڑھ کر فضیلت والا کام کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرنا، کیونکہ تعلقات کو کا بگاڑ مونڈنے والی چیز ہے. حضور نے فرمایا، بالوں کو مونڈنے والی نہیں بلکہ دین کو مونڈنے والی. باہمی تعلقات کو خراب کرنا گویا کہ دین کو مونڈ دینے کے مترادف ہے. یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ باہمی جنگ و جدال اور ترک تعلق دین و ایمان ہی کا صفایا کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، یعنی صلہ رحمی. جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا یا کاٹ دوں گا. ابو داؤد اور ترمذی. متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث سے مراد بخاری اور مسلم کی حدیث ہوتی ہے. رحم عرش سے معلق ہو کر کہتا ہے، جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اس کو کاٹے گا. ان حدیث میں قطع رحمی اور باہمی تعلقات کو توڑنے پر کس قدر شدید وعید سنائی گئی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اکثر چھوٹی موٹی باتوں پر رشتہ دار ایک دوسرے سے تعلقات توڑنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، پھر سالوں سال ایک دوسرے کے یہاں خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہوتے، حتیٰ کہ آمنے سامنے ہونے پر ایک دوسرے سے علیک سلیک بھی نہیں کرتے. ایسا رویہ اختیار کرنے والوں کو علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دین و ایمان کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، خدا کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی نماز روزے کسی کام کے نہیں، جہنم کی آگ ان کا سب کچھ جلا ڈالے گی. اگر بھائیوں اور خاندانوں کے درمیان کوئی رکھنا پڑ جائے تو بزرگوں اور دوسرے عزیزوں کو ان کے درمیان صلح صفائی کی فوراً کوشش کرنا چاہیے، تاکہ شیطان کو اختلافات کو ہوا دینے اور تعلقات کو زیادہ خراب کرنے کا موقع نہ ملے. جب صلح صفائی کی کوشش کی جائے تو ناراض افراد کو ایک دوسرے سے عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے. دوسروں کے قصور معاف کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، یعنی شدید غیظ و غضب کی حالت میں بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. عفو درگزر یعنی لوگوں کے قصور معاف کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بڑے بڑے قصور معاف کر دیے، اسی وجہ سے آپ کے دشمن آپ پر جان نثار کرنے والے بن گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، بندہ کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک اس غصہ کے گھونٹ سے زیادہ بہتر ہو جو وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر پیتا ہے. یعنی جو گھونٹ بھی انسان پیتا ہے اللہ کے نزدیک اس میں سے افضل گھونٹ وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں انسان برداشت کر لے اور اس کو ضبط کر لے اور وہ غصہ پی جائے صرف اللہ کی رضا کی خاطر. بیہقی کی ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ دوسری روایت میں ہے جس نے اپنے بھائی سے اپنے قصور پر معذرت کی اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی تو اس پر اتنا گناہ ہوا جتنا ناجائز محصول وصول کرنے والے پر اس ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گنڈا ٹیکس وصول کرنے کو کتنی بری بات سمجھا جاتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنا، لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا سخت حرام ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب کوئی بھائی کسی دوسرے سے معذرت کر لے، معافی مانگ لے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے جیسے گنڈا ٹیکس وصول کرنے والا اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ بعض اوقات بھائیوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن باہم معافی تلافی کے وقت بھی بعض لوگ جو ہیں وہ عفو درگزر سے کام نہیں لیتے اور معاف کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا، انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی ہوتی ہے، یہ سبب ہوتا ہے ایمان کی کمزوری کا۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ وہی آیا مبارکہ ہے جو میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات سنائی گئی، کیا تھا ارشاد؟ کہ چاہیے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیں، یعنی دوسروں کے قصور معاف کر دیا کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، جو دوسرے کی معذرت قبول نہ کرے گا وہ قیامت کے دن میرے حوض تک نہ پہنچ سکے گا۔ ہم نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، نیک کام کر کے، حج اور عمرے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جستجو میں لگے ہوئے اور دوسری طرف ہم نے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کیے ہوں اور وہاں ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل اور جواز بھی نہ ہو، تو پھر میرے بھائی اور بزرگوں یہ نمازیں روزے ہمیں کہاں لے جائیں گے، ان کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم رہے گا جس نے کسی سے ناجائز طور پر تعلقات منقطع کیا ہو۔ اللہ معاف فرمائے، کس قدر محرومی ہے اگر ہم دوسروں کی معذرت قبول نہیں کریں گے تو اللہ ہماری معذرت کو بھی قبول نہیں کرے گا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھی محروم رہیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جس نے نزاع اور جھگڑا ترک کر دیا اس کے باوجود کہ وہ حق پر تھا، اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک محل بنایا جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے حق سے اس لیے دستبردار ہو جائے کہ وہ نزاع اور جھگڑا ختم ہو جائے، بھائیوں اور خاندانوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک محال بناتے ہیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے بڑا وسیع ظرف چاہیے، کم دل انسان، کم ظرف انسان جو ہے اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور بری بات پہنچائے، یعنی ایک فریق کی طرف سے دوسرے کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرے تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو اور نفرت دور ہو اگرچہ وہ بات خلاف واقعہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرمائے، اور اگر ہم سے ان غلطیوں کا صدور ہوا ہے جن کا ذکر ان آیات اور احادیث میں ہمارے سامنے آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اصلاح کی بھی توفیق دے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔